اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے پروردگار سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بلا شک و شبہ قیامت کا زلزلہ یہ بڑی ہولناک چیز ہے، یوم ترونہا جس دن تم اسے دیکھو گے، تذہل کل مرضعات عما ارضعت، حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی عورت دودھ پی کے بچے سے غافل ہو جائے گی، فتضع کل ذات حمل حملہا، اور ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، فتر الناس سکارا، اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، وما هم بسکارا، اور لوگ متوالے اور مدہوش نہیں ہیں، ولکن عذاب اللہ شدید، بلکہ اللہ کا عذاب ہی اتنا شدید اور سخت واقع ہوا ہے۔ سورہ حج 17ویں پارے میں ہے اور اس کی تفسیر ہم لوگ شروع کر رہے ہیں، اور اللہ تعالی نے اس سورت کو مدینہ منورہ میں یا مکہ مکرمہ میں اس کی کچھ آیات نازل کی۔ مفسرین کا اس بات پر اختلاف ہے اور اکثریت اسی طرف گئی ہے کہ یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور اس سورہ مبارکہ کی یہ جو دو آیات جن کا ترجمہ ابھی آپ نے سنا ہے، اور امید ہے کہ آپ پڑھ بھی رہے ہوں گے، یہ تو یقیناً مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں، اور اس یقین کی دلیل ابھی واضح ہو جاتی ہے۔ اس سورہ حج کے آغاز میں اگر آپ بالکل بسم اللہ سے بھی پہلے اوپر کی سطر کو دیکھیں، تو یہاں پہ جن لوگوں نے قرآن کریم کو جمع کیا تھا انہوں نے یہ لکھا ہے کہ سورۃ الحج مدنیۃن، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ حج مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور اس کی آیات کی تعداد یہاں اگر آپ دیکھیں تو 78 لکھی ہے۔ سورہ حج میں اس کے مکی اور مدنی ہونے کے بعد ایک اختلاف یہ بھی ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی آیات کتنی ہیں، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اہل مکہ نے آیات جو گنی ہیں اور اہل مدینہ نے قرآن کریم کی جو آیات شمار کی ہیں، اور شام، بصرہ اور کوفہ یہاں پہ قرآن نے مختلف صورتوں کی جو آیات تحریر فرمائی ہیں اور انہیں گنا ہے وہ مختلف ہیں۔ اہل مکہ اور اہل مدینہ کے نزدیک اس سورت کی 77 آیات ہیں، 77 وہ اسے گنتے ہیں، اور اہل شام کا خیال یہ ہے کہ یہاں پہ 74 آیات ہیں، اہل بصرہ نے 75 آیات گنی ہیں، اور اہل کوفہ نے 78 آیات گنی ہیں، اور اسی بنا پر یہاں پر 78 آیات لکھی گئی ہیں۔ چونکہ ہمارے ہاں عمومی طور پر اہل مدینہ اور اہل مکہ کی بجائے آیات کی تعداد اہل کوفہ کی ذکر کی جاتی ہے، اور قرآت بھی انہی کی پڑھی جاتی ہے، امام حفص رحمت اللہ علیہ کی، اسی وجہ سے آیات کی تعداد بالعموم ان کے مطابق ہی لکھی جاتی ہے، اور اہل مدینہ امام ورش رحمت اللہ علیہ کی قرآت پڑھتے تھے، اس لیے قرآن کریم کے وہ نسخے جو اب بھی فرانس، اسپین، الجزائر اور جزیرہ وغیرہ میں پڑھے جاتے ہیں، افریقہ کے ممالک میں، وہاں امام ورش رحمت اللہ علیہ کی قرآت کے مطابق وہاں کی آیات لکھی جاتی ہیں، اور آیات میں یہ اختلاف کیسے پیدا ہوتا ہے اسے ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر میں جہاں پر آخری آیت انعمت علیہم یہ مقام آیا تھا اس پر تشریح کر دی تھی. اس سورہ مبارکہ میں بسم اللہ کے بعد اللہ تعالی نے پہلی بات جو ارشاد فرمائی ہے یہ کہا کہ اے لوگو، ڈرو اپنے پروردگار سے. اور لوگوں میں کوئی خاص گروہ یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے تقویٰ کی یہ عمومی دعوت سب کے لیے ہے، خواہ وہ لوگ کافر ہیں، خواہ وہ لوگ مسلمان ہیں، خواہ وہ لوگ منافق ہیں، کسی بھی دین، مذہب اور کسی بھی زمانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور خواہ ان کا زمانہ ان آیات کریمہ کے نزول کا زمانہ ہے، یا ان کا زمانہ قیامت کے قرب کا کوئی زمانہ ہے، یا ہمارا زمانہ ہے، ہر دور کے انسانوں کے لیے اللہ نے یہ پیغام دیا کہ انہیں اپنے پروردگار کا تقویٰ اختیار کرنا چاہیے. تقویٰ کی تشریح متعدد مقامات پر اس سے پہلے عرض کی جا چکی ہے، اور آئیے پھر اسے ایک بار دہرا لیتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جس تقویٰ کا ذکر بار بار قرآن کریم میں کیا ہے، اور اللہ نے اہل جنت کا بڑا خصوصی وصف تقویٰ ارشاد فرمایا ہے، اس تقویٰ کا مفہوم اور مطلب کیا ہے. تقویٰ اصل میں وقع سے بنا ہے، اور وقاہو کے معنی آتے ہیں کہ وقاہو یعنی سترہو عن الاذی، کہ اس کو تکلیف سے بچایا اور محفوظ رکھا. علامہ راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ نے مفردات میں تحریر فرمایا کہ الوقایت و حفظ الشیء مما یؤذی، کسی چیز کو اس کی حفاظت کرنا دیگر اشیاء سے جو کہ اس چیز کو تکلیف پہنچانے والی ہیں. سو اس اعتبار سے تقویٰ کے معنی یہ بنے کہ انسان اپنے آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے جن چیزوں سے اس کو خطرہ ہے، یا جن چیزوں سے اس انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اسی لیے وقایہ کے معنی تاج العروس وغیرہ جو عربی لغت کی بڑی کتابیں ہیں، اس میں انہوں نے صراحت سے لکھے ہیں کہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے کسی دوسری چیز کی حفاظت کی جائے. آپ دیکھتے ہیں انڈے کو، آپ دیکھیے اور اس کے باہر ایک خول ہے، اور وہ خول اندر انڈے کی جو سفیدی اور زردی ہے اس کی حفاظت کرتا ہے، تو اس معنی میں یہ خول اس کا وقایہ ہے. بچے کتابیں لیتے ہیں اور والدین کہتے ہیں کہ اسے جلد کرا لو، تو وہ کتاب کی جلد اصل میں اسی لیے کرائی جاتی ہے کہ وہ وقایہ ہے، اور کتاب کی جلد بچانے والی ہے اس کتاب کو، اور اس کی حفاظت کرنے والی ہے. تو اس معنی میں تقویٰ کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اپنے آپ کو بچائے اور محفوظ رکھے، اپنی جان کو اپنے جسم کو محفوظ رکھے اللہ کا خوف اور اللہ کا تقویٰ اور اللہ کے ساتھ تعلق کا لباس پہن لے، اور وہ لباس جہنم کی آگ اور اس کے درمیان آ جائے، اس لباس کو کہیں گے ہم کہ یہ تقویٰ ہے۔ یہ لباس کس چیز سے بنے گا؟ یہ بنتا ہے ان تمام کاموں سے، رک جانے سے جن سے اللہ نے منع فرما دیا، اور یہ لباس بنتا ہے ان کاموں کے کرنے سے جن کے کرنے کا حکم اللہ نے دیا۔ آپ کپڑے کو بنتے ہوئے کبھی دیکھیں تو مشینیں جو کپڑے پر بنانے کے لیے، کپڑے کو بننے کے لیے لگائی جاتی ہیں، ان میں ایک دھاگا تو وہ ہے جو طول میں چلتا ہے اور ایک دھاگا وہ ہے جو عرض میں چلتا ہے، اور اس طول اور عرض کے دھاگوں سے مل کر کپڑا تیار ہوتا ہے، اور یہ کپڑا انسان کو جب وہ پہنتا ہے لباس اس کا تو سردی اور گرمی سے بچاتا ہے۔ ایسے ہی انسان وہ کام کرے جو اللہ نے اس کے ذمے رکھے ہیں، اور ان کاموں سے باز آئے، منع ہو جائے، رک جائے جن کاموں سے رکنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو یہ دونوں طرح کے دھاگے یعنی نیکی اور گناہ سے بچنا، یہ مل کر ایسا کپڑا تیار کر دیں گے جو انسان کے جسم پر لباس کی صورت میں آ جائے گا، اور وہ کپڑا اسے اللہ کی گرفت سے، جہنم کی آگ سے، خدا کے عذاب سے، خدا کی ڈانٹ سے محفوظ رکھے گا۔ اس لیے سب سے پہلی بات یہ فرما دی کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو بچاؤ اپنے آپ کو اپنے پروردگار سے، یعنی اللہ کی گرفت سے، اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ اس کا دوسرا ترجمہ اگر آپ دیکھیں تو دوسرا ترجمہ اس کا یہ بنے گا کہ اے لوگو ڈرو، کیونکہ تقویٰ میں خوف کا مفہوم بھی شامل ہے، اور انسان گناہ کی چیزوں سے بچتا ہے، اور جن وجوہ سے وہ بچتا ہے، جو فیکٹرز اس کو کام آتے ہیں، ان میں سے ایک چیز خوف بھی ہے، اور خوف کی وجہ سے بھی انسان نقصان دہ چیزوں سے بچتا ہے۔ جنگل میں اکیلا جاتے ہوئے گھبراتا ہے کیونکہ اپنی جان کا خوف ہے، آگ میں ہاتھ نہیں ڈالتا، جل جانے کا خوف ہے، بچہ ناشائستہ حرکات سے رک جاتا ہے کیونکہ ماں باپ کی ڈانٹ ڈپٹ اور ان کی طرف سے مار کا خوف ہے۔ تو اللہ نے دوسرے لفظوں میں یہاں پر یہ فرمایا کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو۔ اب یہ ڈر کیا اس بنیاد پر ہے کہ اللہ تعالی مارے گا اور اللہ تعالی عذاب دے گا، یا اس خوف کی ایک اور قسم بھی ہے؟ اخلاقیات کے علماء نے اس پر بحث کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ خوف کسی حد تک یقیناً اصلاح کرتا ہے۔ مثلاً ایک آدمی کو عادت ہے موٹر سائیکل گاڑی بہت تیز چلانے کی، اور کبھی حادثہ ہو جائے ایسا کہ جان کے لالے پڑ جائیں، تو آئندہ وہ اسی موٹر سائیکل اور گاڑی کو تیز چلانے سے رک جاتا ہے، باز آ جاتا ہے، کیونکہ اسے ایک تجربہ ہو گیا۔ سو خوف یقیناً انسان کو بہت سی برائیوں سے روکتا ہے اور منع کرتا ہے، اور خوف کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ جب خوف بڑھ جائے تو انسان کو نفرت پیدا ہوتی ہے اس سے، اور انسان نفرت کرنے لگتا ہے۔ تو کیا اللہ کے ہاں خوف سے مراد پہلی قسم ہے یا دوسری قسم ہے؟ اور مسلمان جنہوں نے اخلاقیات پر بے انتہا تحقیق کی، مستقل کتابیں لکھی اور اخلاقیات کے اسباق زندگی بھر وہ پڑھتے پڑھاتے اور عملاً معاشرے میں چلتے پھرتے نمونے ان کے نظر آتے تھے، انہوں نے کہا ایسے مقامات پر اللہ کا ایسا خوف جو اللہ سے نفرت دلا دے مراد نہیں ہے، کیونکہ اللہ سے نفرت تو ولیعوذ باللہ کفر ہے۔ اس خوف سے مراد وہ رعب ہے، وہ دبدبا ہے، وہ بڑائی اور عظمت کا تصور ہے جس کی وجہ سے انسان اس کی نافرمانی نہ کر سکے۔ آدمی کی عمر 50 برس کی ہو جاتی ہے، بچوں والا ہو جاتا ہے اور بچے بھی اس کے بڑے ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود گھر میں اگر اس کے والد یعنی ان بچوں کے دادا سوئے ہوئے ہوں تو اپنے بچوں کو کہتا ہے کہ دادا ابو سو رہے ہیں، مت شور مچاؤ، خود آہستہ بولتا ہے۔ حالانکہ کوئی پوچھے کہ آپ کے والد کی عمر تو 75 برس ہو گئی، خود آپ 50 برس کے ہو گئے، اب کیا خوف ہے باپ کا؟ تو جواب دینے والا کہہ سکتا ہے کہ خوف ایسا نہیں ہے کہ مجھے کوئی ڈنڈے کا اور پٹائی کا اور مار کا خوف ہے، بلکہ ان کا روب اتنا ہے، گھر میں دبدبہ ایسا ہے کہ ان کے سامنے بلند آواز سے بولنا اور ان کے ادب اور احترام کے خلاف کوئی حرکت کرنا، اس سے ڈر لگتا ہے، ان کا روب ایسا چھایا ہوا ہے۔ ایک خوف ہے جو انسان کو سانپ سے پیدا ہوتا ہے، نفرت ہو جاتی ہے۔ ایک خوف ہے جو شیر کو دیکھ کر اس کا روب اور دبدبہ انسان پر طاری ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بسا اوقات کمزور دل کے لوگ اپنے جسم پر قابو نہیں رکھ سکتے جب وہ شیر کو دیکھتے ہیں، اس کی شکل میں ایسی روب اور دبدبہ اور حیبت ہے، حالانکہ وہ شیر پابند ہے، پنجرے میں ہے اور یقینی طور پر ابھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، بس یہ ایسا خوف اور ایسا روب اور ایسا دبدبہ اللہ کی ذات پاک کا انسان کے دل میں ہونا چاہیے کہ اس کے ادب، اس کے احترام، اس کی عزت اور حق تعالی شانہ کی عظمت اور اس کے روب کی وجہ سے اس کی نافرمانی نہ کر سکے۔ یہ ہے مطلوب خوف اللہ کے ہاں۔ اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بار بار اس بات پر زور دیا ہے کہ لوگ تقویٰ کی روش اختیار کریں۔ رمضان میں روزے کیوں رکھے جاتے ہیں؟ اس آیت کے آخر پر آپ دیکھیے تو فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف بیٹھے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوموں سے کہا کہ افلا تتقون، تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے متعلق فرمایا کہ ولو ان اہل الکتاب آمنوا، اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، لکفرنا عنہم سیئاتہم، ہم ان کے گناہ انہیں معاف کر دیتے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ولو ان اہل القرا، اگر بستیوں والے ایمان لے آئیں اور اللہ سے ڈریں، لفتحنا علیہم، تو ہم ان پر آسمان سے اور زمین سے برکتیں بھیجنا شروع کر دیں۔ ایک جگہ فرمایا انہ من یتق ویصبر، اور جو شخص تقوی اختیار کر لیتا ہے اور زندگی میں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ڈٹ جاتا ہے اور لوگوں کی ایذا اور تکلیف پر صبر کا رویہ رکھتا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ ایسے نیکی کے کام کرنے والوں کے اجر ضائع نہیں کرتا. سورہ طلاق میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ کا خوف، اس کا رعب، اس کا دبدبہ اس کے دل میں ہوتا ہے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کی مصیبتوں کا حل نکالتا ہی رہتا ہے. اور ایک جگہ فرمایا ہے اسی سورہ طلاق میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو اللہ کا خوف اور تقویٰ اس کے دل میں ہوگا اللہ اس کی مشکلوں کو زندگی میں آسان کرتا رہے گا. کوئی مشکل پیش آ جائے، مشائخ کے آستانوں پہ حاضری اور وظائف کا پڑھنا اور ختموں کا کرانا، ان میں بہت سی چیزیں فی الواقع درست ہیں، صحیح ہیں، ان کے جائز ہونے میں بھی کئی چیزوں کے شبہ نہیں، مگر اللہ نے یہ جو کہا ہے کہ اگر تم تقویٰ والے بن جاؤ تو ہم تمہارے کاموں کو، زندگی کی مشکلات کو آسان کر دیں گے، تو کیا 100 باتوں کی ایک بات نہیں کر سکتا کہ متقی بن جائے تاکہ بغیر کوئی وظیفہ پڑھے اور بغیر کسی آستانے پہ حاضری دیے خود اس کا مالک اور احکم الحاکمین اس کی زندگی کی مشکلات کو دور کر دے؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ آخرت کا گھر خیر للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے ہے جو متقی ہیں. افلا تعقلون، لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور بالکل اس کے برعکس بھی کہا کہ کسی مغرور آدمی کو جب کہا جائے کہ اللہ کا خوف، اللہ سے ڈرو، اخذته العزة بالاسم، تو گناہ اس کے غلبے میں اضافہ کرتے ہیں، مزید گناہوں پر اتر آتا ہے. ایک ظالم ہے، برے کام کرتا ہے، کسی پر اس نے ظلم کرنا شروع کیا اور اسے مارا، جیل میں ڈال دیا، اسے کہتا ہے دوسرا مظلوم آدمی کہ بھئی خدا کا خوف کرو، میں نے کیا جرم کیا ہے، بجائے اس کے کہ اس نصیحت کو قبول کرتا کہتا ہے اچھا تم مجھے اللہ کا خوف دلاتے ہو، اچھا بھئی دو جوتے اور اس کو مارو. اللہ نے فرمایا ہے جن کو تقویٰ کی نصیحت ناگوار گزرے اور جن کو تقویٰ کی نصیحت سے اپنی عزت کم محسوس ہوتی ہو، فحسبہ جہنم، ہمارے ہاں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس لیے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ لوگوں ڈرو اپنے پروردگار سے، ایک ترجمہ، اور دوسرا ترجمہ یہ کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں ڈرو اپنے رب، دوسرا ترجمہ یہ کہ لوگوں بچو اپنے رب کی نافرمانی سے، بچاؤ اپنے آپ کو اللہ کے غضب سے، بچاؤ اپنے آپ کو خدا کی گرفت سے. اور اس لیے بھی بچاؤ کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بلا شک و شبہ وہ جو زلزلہ آنے والا ہے قیامت کا وہ بہت ہولناک چیز ہے. باری تعالی نے لفظ ارشاد فرمایا زلزلہ، اور زلزلہ کا لفظ عربی لغت کے اعتبار سے زلہ کہتے ہیں زے کے ساتھ، زا کے ساتھ زلہ کہتے ہیں بغیر ارادے کے کسی آدمی کا پاؤں پھسل جائے. زلت رجلن، پاؤں بغیر ارادے کے پھسل لیا. اور جو جگہ ہوتی ہے جہاں پر پاؤں پھسل جاتا ہے اس کو کہتے ہیں زلہ، پھسلن، پھسلنے کی جگہ. اسی لیے وہ گناہ جو انسان سے غیر ارادی طور پر بغیر کسی نیت کے سرزد ہو جائے اسے زلہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اسی لیے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے واقعے میں اللہ نے فرمایا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَان، شیطان نے انہیں پھسلا دیا، یعنی ان کا ارادہ نہیں تھا کہ وہ میری نافرمانی کرتے اور جنت سے یوں نکال دیے جاتے، بلکہ شیطان نے انہیں پھسلا دیا اور بہکا دیا اور وہ پھسل گئے بغیر اپنے ارادے کے. اسی لیے استزلہ کے معنی ہے کہ کسی کو جان بوجھ کر غلط راہ پر ڈالنا اور اس کو دھوکہ دینے کا قصد اور ارادہ کرنا، اور اللہ نے اس کی نسبت شیطان کی طرف کی ہے. اللہ نے کہا وہ جو کچھ بھی جنگ احد میں ہوا تھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ایک جگہ کو چھوڑ گئے تھے، انما استزلہم الشیطان، شیطان نے انہیں پھسلا دیا تھا، شیطان نے قصدن جان بوجھ کر ان کے ساتھ یہ حرکت کی تھی. اور التزلزل کے معنی اضطراب کے، اور اسی لیے اللہ نے اس زلزلے کا ذکر کیا ہے اور تکرار کے ساتھ یہ حروف مقرر ذکر کیے ہیں، اور اسی لیے معنی میں تکرار پیدا ہو گئی ہے. اذا زلزلت الارض زلزالہ، جب زمین پوری کی پوری بڑی شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی، بڑا شدید زلزلہ برپا ہو جائے گا. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، لوگوں بچو اپنے پروردگار کی نافرمانی سے، لوگوں ڈرو اپنے رب سے، یہ قیامت کا زلزلہ بہت خطرناک چیز ہے، بہت ہولناک چیز ہے. جس زلزلے کو تم آسان سمجھے بیٹھے ہو، یہ زلزلہ ہلا کر رکھ دے گا اس پوری دنیا کو اور پوری کائنات کو، یہ کوئی معمولی چیز؟ یہ زلزلہ کب آئے گا؟ مفسرین نے اس پر لمبی مباحث لکھی ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یا تو یہ مان لیا جائے کہ اس دنیا کا آخری دن اور قیامت کے پہلے دن کا آغاز وہ زلزلہ ہے، کیونکہ پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور ساری کائنات کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی یہ زمین، اور اس پوری کائنات میں ایسا حادثہ اس سے پہلے پیش نہیں آیا ہوگا جو اس دن ہوگا، اور اس کے بعد سارے لوگ مر جائیں گے اور کوئی اس کائنات میں اللہ کی ذات پاک کے علاوہ نہیں رہے گا جو زیرو ہو، اور پھر اس کے بعد ایک مدت گزرے گی اور پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، اور لوگ اپنی قبروں سے اور جہاں جہاں گرے پڑے تھے مرے تھے سب کو اٹھایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد لوگ دیوانہ وار بھاگیں گے، اور پھر تیسرا سور پھونکا جائے گا اور لوگ جمع کر دیے جائیں گے بیت المقدس کے قریب حشر کے لیے. تو یا تو اس سے مراد وہی عین پہلا دن ہے جس دن کے متعلق اللہ نے بار بار قرآن میں ذکر کیا ہے، اور اللہ نے صاف الفاظ میں فرمایا ہے کہ تم اسے آسان سمجھتے ہو. سورہ الحاقہ میں ارشاد ربانی ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور پھونک دیا جائے گا، نفختم واحدتن، ایک نفختم واحدتن، ایک پھونک اس میں مار دی جائے گی. اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے، وہ حملت الارض والجبال، اور جتنے پہاڑ ہیں اس کائنات میں اور جو زمین ہے، فدکتا دکتم واحدہ، ایک چوٹ پہ سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، ایک ہی چوٹ ایسی لگائی جائے گی کہ یہ زمین میں جتنے پہاڑ ہیں اور جتنی یہ زمین ہے سب ریزہ ریزہ ہو جائے گی، گویا یہ کانچ کے بنے ہوئے تھے، اور مارنے والے نے ایسی زبردست ٹھوکر لگائی کہ کرچی کرچی ہو کے یہ چیزیں بکھر گئے. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، پھر اس دن جس مصیبت میں پڑنا ہے وہ پڑ کر رہے گی. ون شکت استماع اور آسمان پھٹ جائے گا. فہیہ یوم اذن واہیت اور پھر تم دیکھو گے کہ اس دن وہ بالکل بودا ہو گیا ہے. آسمان کی بندشیں ڈھیلی ہو گئیں, اس کائنات کی بندشیں ڈھیلی ہو گئیں اور ستارے آپس میں ٹکرا گئے. والملک علی ارجائها اور فرشتے اس ٹوٹی پھوٹی کائنات کے کناروں پر کھڑے ہوں گے. ویحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیہ اور تیرے پروردگار کا عرش اس کا تخت آٹھ فرشتے لے کر اس زمین پر نازل ہوں گے. یہ ہے وہ زلزلہ اور اس کا اگلا منظر. یوم اذن توردون تم اللہ کے سامنے پیش کر دیے جاؤ گے. لا تخفی منکم خافیہ اور کوئی چھپنے والا اس دن چھپ نہیں سکے گا. دنیا میں کن کن چیزوں کو چھپاتے تھے, کن کن گناہوں پہ پردے ڈالتے تھے اور اپنی زبان کی بے احتیاطیوں کو لفظوں کا بادشاہ کس طرح ہیر پھیر کر کے کہتا ہے کہ میں نے سچ کہا اور میں نے یوں نہیں کہا تھا اور میں نے یہ کہا تھا. اللہ نے کہا ہے کوئی چھپانے والا چھپ نہیں سکے گا, اللہ کے سامنے آ جاؤ. سورہ معارج میں ارشاد ہوا انہم یرونہ بعیدا یہ اس قیامت کی گھڑی کو دور سمجھتے ہیں. پورے قرآن کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی طور پر دو جھگڑے جو کافروں کے ساتھ ساری حیات طیبہ میں رہے اور جن دو بنیادی یا تین بنیادی عقائد کی طرف آپ دعوت دیتے رہے وہ صرف یہی تین باتیں تو تھی کہ ایک اللہ کی توحید اور دوسرے آخرت کے مرنے کے بعد تمہیں جینا ہے. یہ زندگی اس کے مظالم اس کی نیکیاں یہ سب کی سب ایک جگہ پہنچ کر تمہیں کام دیں گی یا پھر تمہارے خلاف اللہ کے ہاں حساب ہو جائے گا. اور میں اسی پیغام کو لے کر آیا ہوں, تم مجھے مانو کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اللہ نے مجھے بھیجا ہے علیہ الصلوۃ والسلام. بس یہ تین بنیادی عقائد تھے. کافر کہتے تھے کہ زندگی اور پھر موت, ثم نشر, پھر اس کے بعد جی کے اٹھنا, اوہو اتنی دور کی بات. حدیث خرافت انجا ام امر, امر کی ماں, یہ تو ساری کی ساری خرافات ہیں, فضول باتیں ہیں, بیکار کی باتیں ہیں. ایک مرتبہ مر گئے, قبر میں پہنچ گئے, کس نے اٹھانا ہے, کس نے حساب لینا. انہم یرونہ بعیدا یہ اس قیامت کو قریب دور دیکھتے ہیں. ونراہ قریبا ہم سمجھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قیامت تو بہت قریب آ گئی ہے اس دنیا کی. یوم تکون السماء کالمہل اور جس دن آسمان اس طرح ٹپکنے لگے گا جس طرح تانبا پگھلا دیا جاتا ہے اور تانبے کے گرم قطرے جس طرح گرتے ہیں اس طرح آسمان گرنے لگے گا. یہ اس زلزلے کے بعد کے حالات ہیں کہ وہ زلزلہ جب آئے گا تو ہوگا کیا. فتکون الجبال کالعہن اور پہاڑ ایسے اڑنے لگیں گے جیسے رنگین روئی کے گالے اڑا کرتے ہیں. روئی کو اگر رنگ لیا جائے اور دھنئی اسے دھننا شروع کر دے تو جس نے دھننے کا منظر دیکھا ہے اور روئی کی دھن ہوتی دیکھی ہے وہ جانتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. فتکون الجبال کالعہن اور پہاڑ تو دھن دیے جائیں گے. زلزلہ کچھ معمولی چیز ہے. ولا یسأل حمیم حمیما اور بڑے گہرے گہرے دوست جن کے دل ملے ہوئے تھے آپس میں, جو یکجان دو قالب کا مصداق تھے, اس دن اس زلزلے میں کوئی کسی کو دوست دوست کو نہیں پوچھے گا. یبصرونہم اور سب نظر آ جائیں گے, جو کرتوت, جو اعمال, جو نیکی, جو گناہ کرتے رہے, سب کے سب سامنے آ جائیں گے. یہ زلزلے کی ساتھ اور کھڑی سورہ مزمل میں ارشاد فرمایا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ کیسے بچو گے اس دن کی گرفت سے. آج اگر تم اس کا اقرار نہیں کرتے اور منکر ہو گئے ہو قیامت کے تو اللہ جو اس دن تم سے حساب لے گا, تم جانتے ہو وہ دن کیسا ہے. یوم یجعل الولدان شیبا اور وہ دن ایسا ہے جو لڑکوں اور بچوں کو بوڑھا بنا دے گا. السماء منفطر بے اور یقیناً آسمان میں اس دن پھٹنا ہے. کان وعدہ مفعولا یہ اللہ کا تم سے وعدہ ہے جسے وہ پورا کر کے رہے گا. اور یاد رکھو جو ہم تمہیں زلزلے سے اور اس دن سے ڈرا رہے
رہے ہیں ان ہی تذکرہ، یہ آج کی نصیحت ہے، یہ قرآن تمہیں سکھاتا ہے. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، جو کوئی چاہے ہماری اس نصیحت کو سننے کے بعد انسان بنے، اپنا راستہ اللہ کی طرف سیدھا کرے، جو نہیں کرنا چاہتا نہ کرے. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، جو چاہے اپنے پروردگار کو راہ اپنا لے اور اپنے رب کی راہ کو درست کر لے. وہ زلزلہ ہی ہے. سورہ قیامہ میں ارشاد ہے، یسألو ایان یوم القیامہ، یہ آپ سے بار بار پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی. قرآن کریم میں متعدد مقامات پر کافروں کا یہ سوال آیا ہے، ان کے لیے بڑی عجیب بات تھی اور اتنی بات نہیں سمجھتے تھے کہ اس کائنات کے انجام کے بعد اگر حساب و کتاب نہ ہو تو پھر تو یہ دنیا جنگل ہے جس کا جو جی چاہے کرتا پھرے، جو آدمی جتنا ظلم کر لے اس کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، اور جو انسان اس کائنات میں جن لوگوں پر اسے بس اور اختیار اور قدرت حاصل ہے ان کے ساتھ جو مرضی سلوک کرے اس نے کہیں جواب نہیں دینا، اللہ نے ایسے ہی چھوڑ دیا. اگر عقل میں یہ بات آئے تو سمجھنے کی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دعوت نہ بھی دیتے اور نہ بھی بتاتے کہ قیامت میں آنا ہے تو بھی ایک عقل مند انسان کی عقل تقاضا کرتی ہے کہ اس کائنات کے بعد بھی کوئی دنیا ہونی چاہیے جہاں پر حساب و کتاب ہو اور جہاں پر ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملے اور متکبر کو بتایا جائے کہ جن کو تم کمزور بے وقوف اور جن کو کم درجے کے لوگ سمجھتے تھے آج وہ عزت والے ہیں اور آج اللہ نے انہیں کس قدر بلند مقام سے نوازا ہے. عجیب بات ہے بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سنت دنیا میں یہ ہو اور اللہ کی سنت اور طریقہ نہ ہو. فتح مکہ کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو جھنڈا دیا تھا اور فرمایا تھا کہ اسے بیت اللہ کی چھت پر جا کر گاڑو، اور بیت اللہ کی چھت پہ وہ صحابی رضی اللہ عنہ گئے اور آپ کو معلوم ہے وہ کون تھا؟ وہ سب سے زیادہ مکہ میں ظلم کا شکار ہوا تھا، اس کے آقا اسے لوہے کی زرہ میں بند کر کے تپتی ریت پر ڈال دیتے تھے، اس کے سینے پر پتھر رکھ دیتے تھے اور انگارے بچھا کر اس کو لٹا دیتے تھے اور وہ احد احد کہتا ہوا بے ہوش ہو جاتا تھا کہ اللہ ایک ہے اور اللہ ایک ہے. اس مظلوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے صنادید اس دن گردنیں جھکا کر کھڑے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرمایا کہ اوپر چڑھ جا بیت اللہ کی چھت پہ اور اسلام کا اور دین کا جھنڈا لہرا، گویا کہ یہ بھی بتانا مقصود تھا کہ جسے کل تک تم اپنے ظلم کا شکار بنائے ہوئے تھے آج اس کائنات میں سب سے بڑی عزت کا مقام رسالت کے بعد اللہ نے اسے دیا ہے، اور تم اپنے رویے پر غور کرو اور اس کی عزت پر غور کرو، آخر اس کائنات کا کوئی پروردگار نہیں ہے اور کوئی نہیں ہے جو مظلوموں کو سزا دے اور کوئی نہیں ہے جو ظالموں کو پکڑے. وہ ہستی سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی. اسی لیے یہ انگلیاں نچا نچا کے پوچھتے تھے قیامت کب آئے گی، آپ جس دن کا کہتے ہیں کیوں نہیں آ جاتی. اللہ نے کہا یسألو ایان یوم القیامہ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کا دن. فإذا برق البصر، انہیں کہیے جب آنکھوں کی روشنی چندھیا جائے، جب چہرے پر تیور پڑ جائیں، وخطف القمر، اور چاند گہنا جائے، وجمع الشمس والقمر، اور سورج اور چاند ان سب کو آپس میں ٹکرا دیا جائے، اس کائنات میں اتنے بڑے بڑے دھماکے ہونا شروع ہو جائیں، یقول الانسان، انسان پاگل اور دیوانہ ہو جائے، یوم اذن، اس دن، اور کہے عین المفر، آج کے دن کہاں بھاگ کر جاؤں، کلا ہرگز نہیں، لا وزر، یاد رکھ آج تیرے لیے کوئی بچاؤ نہیں ہے، الا ربک یوم اذن المستقر، آج کے دن تو چاہے نہ چاہے تجھے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، جو نبع الانسان، اور ہم اس دن انسان کو بتائیں گے، یوم اذن بما قدم و اخر، پیچھے کیا چھوڑا ہے دنیا میں اور میرے کیا پاس کیا لے جائے، یہ ہے وہ زلزلہ، جب آئے گا تو اتنا ہی شدید آئے گا، یہ وہ دن ہے جس دن ساری کائنات کی چولیں ڈھیلی ہو گئیں، اللہ نے کہا ان زلزلہ تساط شیء عظیم، لوگوں یاد رکھو یہ قیامت کا زلزلہ بڑی شدید چیز ہے، یہ ایسا دن ہے جس دن کوئی چیز نہیں چھپ سکے گی، مفسرین کی ایک رائے تو یہ ہے، اور یہاں پر لفظ ارشاد فرمایا الساعة، گھڑی، اور ساعة سے مراد اصل میں گھڑی، لمحہ، وہ تو ٹائم کا ایک حصہ ہے، اور زمانے کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ گھڑی، شاعر بھی کہتے ہیں کیا رخصت یار کی گھڑی تھی، ہستی ہوئی شب رو پڑی تھی، ساعة وقت کا ایک حصہ، اور اللہ تعالی قیامت میں جب الساعة کا لفظ استعمال فرماتے ہیں تو اس خاص گھڑی کی طرف اشارہ ہوتا ہے، کئی مقامات پر، متعدد جگہ پر ساعة سے مراد قیامت ہے، اسی لیے وہ ابھی آپ نے آیت سنی سورہ قیامہ کی، اور اس میں آیا کہ یسألک ایان یوم الساعة، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کب آئے گی قیامت، کب وہ اللہ کے حضور میں پیش ہونا ہے، یسألو ایان یوم القیامہ، وہاں تو آیت یہ ہے، ایک اور مقام پر ہے کہ یسألوک عن الساعة، آپ سے ساعة قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس لیے ساعة، اس کو مفسرین نے تین معانی میں تقسیم کیا ہے، وہ کہتے ہیں ساعة الکبرى، ساعت کبرا، بڑی گھڑی، بہت بڑا وقت جو وعدے کا ہے، موعود ہے، وہ تو جب لوگوں کو محاسبے کے لیے ان کی قبروں سے اٹھا لیا جائے گا، جو جہاں مرا پڑا تھا اسے زندہ کر دیا جائے گا، اور دوسری گھڑی وہ کہتے ہیں ساعت الوسطی، یہ درمیان کی گھڑی، اور وہ کہتے ہیں وہ ہے جس میں ایک قرن کے لوگ مر جائیں، مثلا یہ دیکھ لیا جائے کہ جو لوگ 1901 میں پیدا ہوئے تھے کیا آج تک ان میں سے کوئی زندہ ہے، اور کوئی آدمی اعداد و شمار جمع کر کے وہ یہ کہتا ہے کہ سن 2006 میں 1901 میں پیدا ہونے والا ایک فرد بھی زندہ نہیں رہا، تو یہ ہے جسے کہتے ہیں موت اہل القرن، ایک زمانے کے لوگوں کا مر جانا، دوستوں کا مر جانا، ہم عمروں کا مر جانا، ہم جولیوں کا ختم ہو جانا، اپنے اپنے دور کے لوگ ہوا کرتے ہیں، پھر جو 1910 میں پیدا ہوئے ہوں گے، جو 1970 میں پیدا ہوئے ہیں، یہ ایک مرتبہ، ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ سب مر جائیں گے، یہ ہے الساعة الوسطی، یعنی درمیان کی گھڑی، اور الساعة الکبرى جو پہلی گھڑی تھی بڑی، اس کے مقابلے میں دوسرے وقت کو، یا تیسرا کے یہ ترتیب کے اعتبار سے، اور اس کے مقابلے میں شمار کرتے ہیں اہل لغت، اور وہ کہتے ہیں الساعة الصغرى، چھوٹی گھڑی، اور الساعة الصغرى اہل لغت کے نزدیک انسان کی موت کا نام ہے، وہ کہتے ہیں بس جس کی بھی موت آنی ہے، جس وقت آنی ہے، آخری گھڑی بس اس کی وہی ہے،
اور جب خود مر گیا تو پیچھے دنیا ایک کروڑ برس کی رہے یا ہزار برس رہے پھر اس کی بلا سے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا قیامت کے متعلق تو آپ نے فرمایا کہ جو آدمی مر گیا فقط قامت قیامت ہو, اس کی قیامت تو بس اسی دن آ گئی. تو یہ جو بھونچال ہے, زلزلہ ہے, ارشاد فرمایا بہت بڑی وہ گھڑی ہے, بہت بڑی چیز ہے, اس گھڑی میں آ جائے گا, وہ ساعت کبریٰ ہے, بڑی گھڑی, بڑا وقت. اور مفسرین کی دوسری جماعت اس طرف گئی ہے کہ یہ زلزلہ جس کا اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے یہ قیامت کا پہلا دن نہیں ہے بلکہ مرنے کے بعد جب لوگوں کو اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا, کچھ قبروں سے نکالے جائیں گے, کچھ سمندروں سے نکالے جائیں گے, کچھ جانوروں کے پیٹ سے نکالے جائیں گے, اور کیا کیا چیزیں ہوں گی, یہ قبروں سے اٹھنے کا دن ہے. اور یہ دن ایسا ہے جس دن اللہ کے حضور میں پیشی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ ان زلزلہ الساعت شیء عظیم, اور دیکھو لوگو وہ جو گھڑی آنی ہے نا جس دن تم ہمارے سامنے پیش ہوگے, مرنے کے بعد دوبارہ اٹھ کے زندہ ہو کے ہمارے پاس آؤ گے, وہ گھڑی بڑی بڑی شدید ہے, وہ بھونچال اس وقت قیامت میں ایک زلزلہ آئے گا. صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے اور اس حدیث کے راوی حضرت عمران رضی اللہ عنہ, امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے آخر پر, بلکہ کتاب الایمان کہنا چاہیے, اس کے آخر پر اس روایت کا ذکر کیا ہے. کتاب الطہارہ سے بالکل پہلے, اور یہی روایت امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے نسائی میں بھی نقل کی ہے. اور اس روایت کا خلاصہ, اگرچہ یہ الفاظ تو مسلم میں نہیں ہیں, مگر بات یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تشریف لے جا رہے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ساتھ تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا اور حضرت عمران رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو بلایا تو لوگ سمجھ گئے دوران سفر کے یقیناً کوئی اہم بات ہو گئی ہے, اور غزوہ بنی مستلق میں یہ واقعہ پیش آیا, اور آپ نے سورہ حج کی یہی دو پہلی آیات بلند آواز سے تلاوت فرمائی جو آج ہم پڑھ رہے ہیں, اور ان آیات کو پڑھنے کے بعد اس کی تشریح بھی کی. حضرت عمران رضی اللہ عنہ کا یہ بتانا کہ غزوہ بنی مستلق میں یہ آیات نازل ہوئی تھی جبکہ ہم سفر میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور ان پہ نزول ہوا ان آیات کا, یہ وہ دلیل ہے جو ابتدا میں عرض کیا تھا کہ یہ دو آیات تو یقیناً مدنی ہیں, کیونکہ مدینہ منورہ میں ہی تو ہوا ہے غزوہ بنی مستلق. صحابہ رضی اللہ عنہ نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے ہیں, تو وہ جلدی جلدی اپنی سواریوں کو بھگا کر آپ کے پاس پہنچے, اور آپ کے گرد جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا تمہیں پتا ہے یہ جس دن کا ذکر اللہ نے کیا ہے یہ کون سا دن ہے؟ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت مسلم کے آخر پر آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ دن ہے, یقول اللہ عز و جل, اللہ جس دن کہے گا آدم, یا آدم, اے آدم علیہ الصلوۃ والسلام, اور وہ کہیں گے اے میرے رب میں حاضر ہوں, اور آپ حکم فرمائیں, اور اللہ تیرے فیصلوں میں خیر ہی ہوتی ہے, تو اللہ کہیں گے کہ اپنی اولاد میں سے نکالو ان کو نالائکوں کو جنہوں نے آج جہنم میں جانا ہے. قال وما باس النار, آدم علیہ الصلوۃ والسلام عرض کریں گے کہ اللہ کتنے میری اولاد میں سے جہنم میں جائیں گے؟ ارشاد ربانی ہوگا من کل الف 999,
ہر ایک ہزار فرد آدم علیہ السلام تمہاری اولاد میں سے الگ کرو اور ان میں سے 999 جہنمی ہیں اور ایک آدمی جنت ہے. قال فذاك, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ وقت ہے جب بچہ بوڑھا ہو جائے گا اس دن. وتضع كل ذات حمل حملها, اور ہر حاملہ اپنے حمل کو پھینک دے گی. وتر الناس سکارا, اور تم دیکھو گے لوگ متوالے ہو گئے ہیں. وما هم بسکارا, اور لوگ دیوانے نہیں ہوئے. ولكن عذاب الله شدید, اللہ کا عذاب بہت سخت ہے, ہولناک ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ حج کی ابتدائی دو آیات پڑھی. آپ نے فرمایا یہ وہ دن ہے جب آپ نے یہ پڑھا تو صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فاشتد ذالک علیہم, چھکے چھوٹ گئے, ہوش ٹھکانے آ گئے سننے والوں کے, گھبراہٹ اور شدید غم میں ڈوب گئے. اور کہا اللہ کے رسول اینا ذاک الرجل, وہ جو ایک بچے گا ہم میں سے کوئی ہوگا کہ؟ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں خوشخبری کی بات بتاؤں, یہ 1000 میں 999, یہ 1000 یاجوج اور ماجوج ہوں گے اور ان میں ایک آدمی تم میں سے ہوگا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ, اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ کل اہل جنت جتنے 1/4 25% تم ان کا بنو گے, اور باقی جو ہے 2/3 وہ ساری جنتی اور امتوں سے ہوں گے. فحمدنا اللہ, ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا. وکبرنا, اور ہم نے اللہ کے لیے تکبیر بلند کی, ہم بڑے خوش ہوئے. پھر اس رحمت للعالمین کی زبان مبارک سے ارشاد ہوا والذی نفسی بیدہ, اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, مجھے تو لگتا ہے کہ تم اہل جنت کے 1/3 1/3 33% تم ہوگے. ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر اس پر بھی تکبیر بلند ہوئی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, میں سمجھتا ہوں کہ میری امت تو جنت کے آدھے افراد سے زیادہ ہوگی, 50% سے زیادہ یہ بڑھ جائیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں آتا ہے کہ یہ فرمایا تم لوگوں کے مقابلے میں اس طرح ہو جس طرح چوپائے کے ہاتھ میں تل ہوتا ہے یا اونٹ کے پہلو میں ایک تل ہوتا ہے. اس حدیث کو حاکم رحمت اللہ علیہ مستدرک میں لائے اور حاکم کہتے ہیں کہ یہ حدیث امام مسلم اور بخاری میں ذکر نہیں کی, لیکن یہاں پہ یہ بتانا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حاکم رحمت اللہ علیہ کا تسامو ہے. اگر حضرت زندہ ہوتے تو ان سے عرض کرتے کہ حضرت کتاب الایمان کے آخر پہ یہ حدیث آئی ہے, اور جو حدیث و مستدرک میں لائے ہیں اس سے زیادہ یہ واضح. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری روایت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اسقلانی لائے ہیں اپنی فتح الباری میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 میں سے 999 یاجوج اور ماجوج ہو جائیں گے, اور وہ کافر جو یاجوج اور ماجوج کی طرح کے ہوں گے. اور ایک جگہ آیا ہے آپ نے فرمایا دیکھو دو امتیں اور بھی تو ہیں, انہیں بھی ساتھ ملا لینا, ایک یہ جو کافر پچھلی امتوں میں گزر گئے, اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج اور ماجوج. اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں ہے علیہ الصلوۃ والسلام جس سے پہلے جہالت کا ایک دور نہ گزرا ہو, اور وہ جو زمانہ جاہلیت میں کافر مر گئے تھے انہیں بھی اس میں شامل رکھو, اور پھر تم اپنا اور ان کا موازنہ کر لو, تم تو ان کے مقابلے میں کم ہو گئے اور وہ لوگ زیادہ جہنم میں جانے والے. اور ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 999 میں یہ منافق بھی شامل ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت نقل کی ہے اس میں منافق کا لفظ لائے ہیں, اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو ان کے زمرے میں کافروں کے ساتھ حشر کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، تو مطلب یہ ہو گیا کہ اس امت میں وہ شمار نہیں کیے جائیں گے۔ یہ نفاق سب سے بڑا مرض ہے جو اس امت کو لگ گیا ہے، چاٹ گیا ہے۔ مسلمانوں نے کافروں سے اتنا نقصان نہیں اٹھایا جتنا اپنے اندر کے رہنے والے منافقین سے اٹھایا ہے، اور وہ منافق بھی قیامت میں انہی کے ساتھ ہوں گے۔ اس لیے صحیح مسلم کے اس بیان کے مطابق اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ وہ دن ہے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا یہاں پر، اور آپ نے اس دن کی خبر دے دی، تو بعض مفسرین کہتے ہیں اس کے بعد بحث کی ضرورت ہی نہیں، جب انہوں نے بتا دیا ہے تو بس یہی ماننا چاہیے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، اس حدیث سے جو کچھ آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن کا آغاز ہوگا وہاں سے جس دن قیامت کا پہلا دن ہوگا، اور اس کا اختتام ہوگا اس دن کا جس دن لوگ جنت اور جہنم کے فیصلے ہو جائیں گے اور پہنچ جائیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ یہ وہ دن ہے جس دن لوگوں کا حساب شروع ہو جائے گا، اس دن بھی یقیناً زلزلہ آئے گا، تو مفسرین نے یہ جو اساس مراد لیا ہے یا وہ دن مراد لیا ہے، دو آراء ہو گئی۔ ایک رائے تو یہ کہ قیامت کا ابتدائی دن، اور ایک رائے یہ کہ لوگ جب قبر سے اٹھیں گے، اور محققین کہتے ہیں کہ اس آیت میں دونوں ہی تفسیریں شامل ہو سکتی ہیں، سب چیزیں شامل ہو سکتی ہیں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ قیامت میں اٹھنے کے والا دن ہے، یعنی قبروں سے نکلنے کے بعد کا دن ہے، وہ کہتے ہیں صرف اگلی آیت کو کیا کرنا ہے، یوم ترونھا، جس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو پھینک دے گی، اور ہر حاملہ عورت کا حمل گر جائے گا، اور لوگوں پر دیوانگی کی کیفیت ہوگی، اور ان پر نشہ نہیں ہے لیکن اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اس آیت کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ اس کا پھر کیا کرنا ہے، کیونکہ جب قبروں سے اٹھ کھڑے ہوئے تو اس دن کون سا حمل اور کون سا بچوں کو دودھ پلانا ہے۔ تو جن مفسرین نے اس اشکال سے بچنے کے لیے پہلی رائے اختیار کی تھی، وہ تو کہتے ہیں بھئی ہم تو بری ہیں، ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ یہ قیامت کا پہلا دن ہے جب لوگ بیٹھے ہوں گے اپنے کاروبار میں مصروف ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اونٹوں والا اپنے اونٹوں کے لیے غوث درست کر رہا ہوگا، اور لوگ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہوں گے، اور دن کا آغاز ہوگا، سورج چڑھے گا، اور اس کے ساتھ ہی سور کی آواز تیز گونج شروع ہوگی، آہستہ 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 وہ آواز وہ بڑھتی جائے گی اس کی فریکوینسی، جہاں تک کہ لوگ دہشت کے مارے مر جائیں گے، مرنے لگیں گے، گرنے لگیں گے، اور لوگ چیزوں کو چھوڑ کر بھاگنے لگیں گے۔ وہ تو کہتے ہیں وہ پہلا دن ہے، اس لیے اس دن جو ماں دودھ پلا رہی تھی اپنے بچے کو پھینک کر بھاگ جائے گی، اور اس دن حمل ثابت ہو جائیں گے، اور اس دن لوگ دیوانے ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک تو یہ تفسیر ہے۔ اب رہ گئی دوسری جماعت جو کہتے ہیں کہ قبروں سے اٹھنے کے بعد کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جیسے مرے تھے ویسے اٹھائے جائیں گے، کتنی خواتین اٹھائی جائیں گی اور اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہوں گی، اور قبروں سے اٹھنے کے بعد اس وقت جب بھونچال اور زلزلہ آئے گا اللہ کی طرف بھیجنے کا، اور جو زمین کو جھنجھوڑا جائے گا، تو گویا وہ دو زلزلے دوسری مرتبہ کے زلزلے کے قائل ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں وہ دن ہے جس دن جیسے مرے تھے ویسے اٹھا لیے گئے، تو آخر اس دن بھی تو ان کے بچے ہوں گے، اس دن بھی تو وہ امید سے ہوں گی، لہٰذا یہ سارا دن وہ ہے۔ اور مفسرین میں تیسری رائے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا ہے انسان کو تصور دلانے کے لیے ہے کہ بالفرض اگر ایسے ہو جائے اس دن، فرض کر لو وہ کہتے ہیں ہونا یہ قیامت کے دن ہی ہے، یعنی ابتدا میں نہیں، قبروں سے اٹھنے کے بعد ہونا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ فرضیت کی بات ہے کہ فرض کر لو اس دن کوئی عورت حمل سے ہو تو اس کا حمل گر جائے، اور فرض کر لو اس دن کوئی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہو تو وہ دودھ پلانا چھوڑ دے اور بھول جائے. وہ تو اتنا شدید اللہ کا عذاب ہے، اور اس دن میں کوئی آدمی اپنے ہوش و حواس برقرار نہیں رکھ سکے گا. یہ تیسری تفسیر جنہوں نے فرضیت کے ساتھ کی ہے کہ وہ کہتے ہیں فرض کر لو، وہ اپنی دلیل قرآن پاک سے بھی لائے ہیں کہ قرآن نے کہا ہے کہ وہ ایسا دن ہے جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے. تو وہ کہتے ہیں بچوں کا بوڑھا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فرض کر لو اس دن اگر کوئی بچہ پیدا ہو صبح کے وقت تو قیامت کے دن کی شام ہوتے ہوتے وہ بچہ تو بالکل بوڑھا ہو جائے. اس لیے اس پہلی آیت کریمہ کی تفسیر تو یہ ہوئی، اور مفسرین نے جتنا کچھ لکھا ہے آیت میں سب چیزوں کی گنجائش ہے. اللہ نے ہمیں بتایا کہ ہم ڈریں اور بچائیں اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے، وہ قیامت کی گھڑی بڑی شدید گھڑی ہے. اور دل لگتی بات تو یہ ہے بھائی کہ ہم کیا بحث کریں، یہ وقت مرنے کے بعد کا ہے یا مرنے سے پہلے کا ہے؟ اتنا پتا ہے کہ جس دن اپنی موت آ گئی نا اس دن یہ قیامت قائم ہی ہو گئی. جس دن اپنے جی سے گزر گئے اور جس دن اللہ کے حضور میں روح پہنچ گئی، بس اس دن یہ ساری مباحث کتابوں میں ہی دری رہ جائیں گی، اور بندے کو صاف بتا دیا جائے گا کہ زندگی کس حال میں گزاری. بس اس دن کی فکر کرنی چاہیے جس دن خود مرنا ہے. اگر کوئی ایمان اور اعمال صالح لے کے اللہ کے حضور میں پہنچ گیا اس جیسا خوش نصیب کوئی نہیں، اور جس نے زندگی ڈبو دی کفر میں اور اپنی شہوات میں اور خواہشات اور لذتوں کے پیچھے پڑا رہا، بس وہ جانے اور اس کا پروردگار جانے. اس لیے اللہ نے پہلی آیت میں ہی بتا دیا کہ وہ دن جو ہے وہ بڑا سخت ہے، تم اللہ کے حضور میں پیش ہو جاؤ گے. دوسری آیت کریمہ کی تشریح انشاءاللہ آئندہ نشست میں.